بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، بكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بالحج في تاريخ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرع مکہ نظام سے سب سے بڑا دن قرار دیا. حدیث میں آتا ہے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن، اعظم الایام یوم النحر، قربانی کا دن. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں اس دن کے کاموں کی تفصیل بیان کی اور ترتیب سمجھائی. واقع حدیث کے الفاظ ہے ان اول ما نبدا به یومنا هذا بان نصلي ثم نرجع فننحر، کہ ہم اس دن کا آغاز، اس دن کی ابتداء نماز سے کریں. بان نصلي، عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھیں. ثم نرجع، پھر اپنے گھروں کو واپس آئیں. سمن ہر اور قربانی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل ذلك فقد اصاب سنة اللہ، جو اس دن کا آغاز کسی طرح کرے گا، کسی ترتیب سے کرے گا، فقد اصاب سنة اللہ، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اس نے ہماری سنت پر عمل کر لیا. کتنی خوش نصیبی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ پر اور آپ کی مبارک سنت پر عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور توفیق. یہ وہ مبارک طریقہ ہے جس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، من اطاعنی فقد الجنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد اصاب سنة، اس دن کو،
اس طرح اس محل پر گزارنے والے انسان نے ہماری سنت کو پا لیا, اس طریقے کو اپنا لیا جو میرا طریقہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم, کہ اس دن انسان بہت سے کام کرتا ہے, جتنی مرضی نیکیاں کرے جتنے مرضی نیک کام کرے, کیونکہ حدیث میں عموم ہے لہذا کوئی بھی بڑی سے بڑی نیکی چاہے اہم پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, لیکن اللہ کے نزدیک اس دن کی تمام نیکیوں میں سے تمام عبادات میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی ہے اور پسندیدہ عبادت ہے وہ ہے احراق الدم, خون بہانا یعنی قربانی کرنا. فرمایا کہ اس دن اس عمل سے اچھا اور کوئی عمل نہیں. ہاں ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے اگر وہ عمل انسان اس دن کر لے وہ عمل سب سے بہترین عمل کہلائے گا. چنانچہ ایک حدیث میں استثناء ہے, وہ عمل یہ ہے کہ الا ان دخل رحمہ, ہاں اگر اس کا کوئی رشتے دار ناراض ہے تو وہ اس کے گھر جائے اور صلہ رحمی کرے اس ناراضگی کو اور تعلقات کی اس انقطاع کو ختم کر دے. فرمایا کہ یہ عمل سب سے بہترین ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا, قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا جو اشعار ہے اس جانور کے اپنے دام لے کر, بقرون ہے اپنے سینگ لے کر, وہ اجلاس ہے حتیٰ کہ اپنے کھر اپنے پاؤں لے کر. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو چیزیں استعمال میں نہیں آتی, عام طور پہ پھینک دیا جاتا ہے, جب یہ چیزیں بھی آئیں گی تو جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں وہ کیوں نہ آئیں گی, ان کا کیا مقام ہوگا. تو گویا یہ جانور بطور شہادت قیامت کے دن آئے گا, انسان کے اس عمل پر وہ شاہد بن کر آئے گا, گواہی دینے والا بن کر آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب میں بنا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون لگا ہو من اللہ کے مسائل مالا جاتا ہو من الارض, قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اونچا مقام حاصل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر گرنے سے پہلے اس عمل کو قبول کر لے, اور قبولیت کتنی جلدی آتی ہے, حالانکہ چوری پھرنے میں اور زمین پر اس خون کے پہنچنے میں کتنا وقت ہے. اللہ رب العزت اس وقت سے پہلے اس عمل کو قبول کر لیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے, اس عمل کی پسندیدگی کی دلیل. اس حدیث کے اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصیل بحالت سب, لہذا خوش ہو کر اللہ کی راہ میں قربانی کیا کرو انتہائی خوشی کے ساتھ, دل میں کوئی تنگی نہ ہو کوئی ملال نہ ہو. فصیل بحالت سب, وہ لوگ بڑے باسعادت ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں, وغیرہ کئی لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ منکرین حدیث وہ اس سنت کو اپنے سامنے میں تسلیم کا نشانہ بناتے ہیں, اور ان کی تنگی کا باعث صرف یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ذکر قرآن میں, جو قرآن میں ہوگا وہ ہم مانیں. حالانکہ قرآن میں ذکر ہے فصل لربک وانحر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. عام طور پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مال کا ضیاع ہے, جانوروں کو ذبح کر کے اس قدر مال کو ضائع کیا جاتا ہے, حالانکہ یہ ہر جس مال کا ضیاع نہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ اس قربانی کو اللہ کا امتحان سمجھنا چاہیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہارے مالوں میں کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں. اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جنت کا سودا کیا ہے اور دو قیمتیں لگائی ہیں, ایک تمہاری جان اور ایک تمہارا مال. اگر یہ مال کا ضیاع ہے تو پھر اسلام کے بہت سے ارکان اور بہت سے عبادات اسی قانون کے ذریعے ختم ہو جائیں. حج پر اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اور حج کی مشروعیت قرآن سے تھا. وباللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. قربانی سے کہیں زیادہ مال اس حج کے خرچ ہوتا. اگر یہ کہہ لیا جائے کہ یہ مال غریبوں کے کام آئے گا, بیواؤں کے کام آئے گا, تو حج کی مشروعیت ختم ہو جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانی بدنی اور مالی ہر قسم کی عبادت کے ذریعے ہمیں آزمایا, ہمارا امتحان. کچھ عبادات مالی ہیں, کچھ خالص بدنی ہیں, اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن میں جان تک خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. پھر یہ مال کا ضیاع بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار ہی نہیں, جو پورا خواب اس دن کا انتظار کرتے ہیں. کیا یہ ان کی پرورش کا ذریعہ نہیں ہے؟ ان کی تجارت کو کامیاب بنانے کا ذریعہ نہیں؟ کیا یہ ان لوگوں کی کفالت نہیں؟ یہ مال کا ضیاع بھی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ شریعت جو اللہ نے بھیجی اور ہمیں مکلف کیا کہ ہم اس کی تعلیم کریں, اسے اپنائیں. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو چیز تم کو میرا پیغمبر دے اس کو لے لو, اور جس چیز سے میرا پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی حقیقی تقریر بن جائے. جو شخص قرآن کی کسی آیت کو سن کر یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کو سن کر یا پڑھ کر یہ سوچنے لگے یا یہ سوال کرنے لگے کہ اس میں حکمت کیا ہے, اس کی غرض و غایت کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہ یہ سوال کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس شخص نے اپنے لیے گمراہی کا ایک دروازہ کھول دیا ہے جو کسی بھی وقت اس دروازے میں داخل ہو جائے. اگر کسی ایک فرمان پر یہ سوال کرے گا تو کل کسی دوسرے پر کرے گا, حتیٰ کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے. اگر وہ اس حکمت میں داخل ہو گیا کہ اس کی علت کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے, شیطان کو ابلیس کو اس کی عبادت میں, اس کے علم اور اس کے تقویٰ میں جنوں کی صف سے نکال کر فرشتوں کی صف میں داخل کیا. قرآن میں ہے کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا اپنی فطرت کے اعتبار سے, اپنی خلقت کے اعتبار سے, لیکن اپنے اس علم اور اپنی اس عبادت کی بنا پر وہ فرشتوں میں داخل ہوا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو, اور وہ بھی اس حکم میں داخل تھا. معنی یہ کہ اس کا شمار بھی فرشتوں میں, لیکن اللہ کے ایک فرمان کی اس نے علت دریافت کر کہ ایسا میں کیوں کروں, انا خیر من ہو, میں اس سے بہتر ہوں. خلقت لی من نار و خلقتہ من طین, میری خلقت آگ سے ہے اور آدم کی خلقت مٹی سے ہے. آگ اوپر ہوتی ہے, مٹی نیچے ہو, جو چیز اوپر ہو جو چیز اعلیٰ ہو وہ کسی ادنا کے سامنے کیوں جھکے. یہ اس کا اعتراف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. تم اپنے اس اعتراف کی بنا پر قیامت تک کے لیے میری پھٹکار کے مستحق بن. لہذا اس قسم کے سوال, یہ ہر بار علت کا دریافت کرنا, یہ شیطان کے راستے پر چلنا ہے. اور گمراہی کے دروازے کو کھولنے کے بتا دیتے ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو, حدیث سے ثابت ہو, تو اس چیز کے لیے سب سے بڑی علت اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ قرآن یا حدیث میں موجود ہے. اس کا آسمان سے نازل ہونا, اس کا قرآن یا حدیث میں موجود ہونا, یہی اس مسئلے کی سب سے بڑی علت ہے کہ دنیا کی طاقت اس موقف کو اور اس عقیدے کو توڑنے والی. اس لیے کہ کوئی حکیم نہیں اللہ سے بڑھ کر, حکمت کو جاننے والا کوئی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہانا ہے جو ان دنوں کو ڈالا جاتا ہے کہ خون بہایا جاتا ہے, جانور ذبح کیے جاتے ہیں, پیسہ مٹی میں ملا دیا جاتا ہے. اس پیسے کے ذریعے غرباء کی خدمت کی جائے, دیواؤں کی خدمت کی جائے, ایک بہانا خود وغیرہ. یہ عمل بڑے خراب کا بھائی صحابہ اکرام کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے پوچھا, ما هذه الاضاحي یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام والسلام کی سنت. صحابہ نے پھر پوچھا, سما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم قربانی کریں تو ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ اس پر کچھ ثواب ملے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں, بکل شعرۃ حسنۃ, ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. صحابہ کرام نے ایک اور سوال کیا, کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو کس میں تکمیل ہو اور جس میں ہمیں سوچنے یا غور کرنے کی ضرورت پڑے. سب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, جس جانور پر اون ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ, اون والے جانور کے اون کے ایک ایک روئے کے بدلے ایک ایک نیکی ملی. اتنا عظیم شان کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انسان کو اجر دیتا ہے, بشرطے کہ یہ عمل اخلاص پر مبنی ہو. اخلاص کے قانون کو پلے سے باندھ لو ہر عمل کے لیے, چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو. عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے, بسم اللہ رب کے قبول ہے, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو. ایک مومن کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, پورا عمل ایک ایک حرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر غیر اللہ کی آمیزش آ گئی, کوئی نیکی کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے, تو یہ نیکی قیامت کے دن اس انسان کے خلاف حجت بن جائے, بجائے اجر کے اس سے زوال ہوگا, گناہ ملے گا. پوری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اخلاص اور باللہیت, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجیے کہ میری زندگی پوری زندگی, ان صلاتی, میری نماز, و نسکی اور میری قربانی. علماء نے لکھا ہے کہ نماز یہ ترجمان ہے بدنی عبادت, اس نے تمام بدنی عبادتوں کی ترجمانی کی. گویا عمومیت کے ساتھ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میری تمام بدنی عبادت, ونوکھوں کی اور میری قربانی, یہ ترجمان ہے مالی عبادتوں کی. گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ میری تمام مالی عبادت, میری تمام بدنی عبادتیں اور میری تمام مالی عبادت, اب کوئی عبادت باقی نہیں رہ گئی. عبادت کیا بدنی ہوتی ہے یا مالی ہوتی ہے, یا ایسی عبادت جس میں بدن بھی ہو اور مال بھی ہو, جیسے حج جہاد ہو رہا ہے, اس میں تمام عبادتیں آ گئی, کوئی پہلو باقی نہیں بتا. لیکن پھر بھی فرمایا جو محیایا اور میری ساری زندگی, اب کوئی چیز باقی نہیں بچی. لیکن پھر بھی فرمایا جو مماتی اور میرا مرنا بھی, اب کوئی پہلو باقی بچا, ساری عبادتیں آ گئی, پوری زندگی آ گئی, حتیٰ کہ مرنا بھی آ گیا. اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے, غیر اللہ کا کوئی تصور نہ ہو. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچتا, اس کا گوشت نہیں پہنچتا, بلکہ جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی. گوشت جانور کو دیکھنے سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھ, اس کے پیش نظر جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنے جانور ذبح کر رہا ہے, 10 ہے 12 ہے 20 ہے, یہ ہر روز ذبح کرتا ہے. یہ چیز بعد میں, سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے دل کی کیا حیثیت کیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلی نظر تمہاری شکلوں پر نہیں پڑتی, تمہارے مال اور دولت پر نہیں پڑتی, تمہارے قسم پر نہیں پڑتی, ظاہر پر نہیں پڑتی, ولكن ينظر الى قلوبكم اس کی پہلی نظر تمہارے دلوں پر پڑتی, پھر تمہارا سارا عمل تمہارے اس دل کی کیفیت پر مرتب ہوگا. وہ انسان بد نصیب ہے جو ایک نیکی کرے اور اس کا چرچا کرتا لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے یا نہیں, میرے اس عمل کی تعریف ہوتی ہے یا نہیں. یہ انسان شقی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس کی نیکیاں برباد. صحابہ کرام فتنہ دجال پر بحث کر رہے تھے, کتنا بڑا فتنہ ہوگا, اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی. لوگ تو ظاہریت کو دیکھتے ہیں, وہ اس جنت کو دیکھیں گے اس کے پیچھے لگ جائیں گے, اور حقیقت میں وہ جہنم کا گھر ہے. ڈر رہے تھے اس فتنے کو ذکر کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بفتنۃ اخوف عندی من فتنۃ الدجال. اے میرے ساتھیو, آؤ میں تم کو بتاؤں, میرے نزدیک ایک فتنہ ایسا ہے جو اس دنیا میں دجال کے فتنے سے بڑا ہے, اس دجال کے فتنے سے بڑا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے اور رجل یصلی فیغیر صلاته لما رآن مگر رجل. جو فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے, کہ نماز تمام اعمال کا سردار ہے, نماز سب سے بڑا فتنہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے, سب صحیح وجی میں سراتا ہے, اور نماز کے دوران ہی اپنی نماز کو بڑا مزین کرنا شروع کر دیتا ہے, لمبا قیام اور شکل ایسی بناتا ہے جیسے رو رہا ہو, لمبے سجدے, لمبا رکوع اور بڑی دعائیں پڑی جا رہی ہیں. کیوں؟ لما یرا من نظر رجل, اس لیے کہ وہ اپنی نماز میں یہ محسوس کر لیتا ہے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے, فلاں شخص کی نگاہ مجھ پر ہے, لہذا وہ اپنے عمل کو مزین کرتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان کا یہ فعل میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بڑا ہے, زیادہ بدتر, زیادہ ہلاکت اور تباہی کا باعث ایسے انسان کا عمل بیکار ہے, اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں. ایک شخص اگر اپنی پوری عمر علم کے پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دے لیکن نیت یہ ہو کہ میری علمیت کے چرچے ہوں گے, لوگ میرے نام کے ساتھ علامہ لکھیں گے, قاری لکھیں گے, تو کتنی حاسد نیت ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس انسان کو سب سے پہلے بلایا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ملے گا کہ اس علامہ کو پکڑ کر جہنم میں ڈالو, جس نے علم کو پڑھایا بھی لیکن اس نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے علامہ اور پڑھانا جائے. کیا نیکی اس لیے کی جاتی ہے؟ دلی دور کے بات آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو حج کی توفیق دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلانا شروع, ظاہر ہے جب حاجی کہا جائے گا تو یقیناً ایک بڑائی کا جذبہ پیدا ہو, اور دوسری چیز یہ کہ اس عمل کی ریاکاری ہو, لہذا اس عمل کو ضائع ہونے سے بچا لو. جہادی صاحب کہلانا یا کسی کو کہنا چھوڑ دیں, خام خواہ ایک نیکی کا چرچا ہوتا ہے. اور اگر یہ جائز ہے تو پھر ہر چیز کہلاؤ, پھر نمازی بھی کہلاؤ, زکاتی بھی کہلاؤ, پھر روزے دار بھی کہلاؤ, صرف ایک نیکی کو کیوں پکڑ دیا؟ یہ نیکی خفیہ ہونی چاہیے, چھپا کر, تاکہ ریاکاری کے صبح سے دور ہو جائے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب محشر کے میدان میں بڑی گرمی ہوگی, پانی نہیں ملے گا کہ اندر کی گرمی مٹا سکے, ہوا نہیں ملے گا کہ باہر کی گرمی کو دور کر سکے, اور دن بھی 50,000 سال کے برابر ہو. پھر اس کے بعد راحت کی کوئی امید بھی نہیں, ابھی حساب ہونا, پروردگار کی عدالت میں پیش ہونا. کتنا سخن دن ہے, کتنی قسم جھاتی ہے. پیغمبر علیہ السلام اسلام نے فرمایا کہ کچھ انسانوں کو اللہ تبارک بتانا خود بلائے گا آواز دے کر اور کہے گا میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ. کتنے اللہ کے عظیم بندے ہیں, ان میں سے ایک انسان وہ ہے فرمایا رجل ذکر اللہ حال تفاوت عینہ, وہ انسان جو تنہائی میں بیٹھ کر خالی خاص طور سے تنہائی کا ذکر کیا. یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر محراب کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے درمیان, نہیں, ذکر اللہ خالی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور یاد کرتے کرتے رو پڑے. اس کا یہ رونا آنسوؤں کو بہانا اللہ کے لیے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ لوگ یہ دیکھیں اور کہیں کہ یہ رو رہا ہے, میرے تقویٰ کی تعریف کر رہا ہوگا, رب النساء ہوگا کہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے, اللہ کو یاد کر کے روتا. یہ نیت نہ ہو ذکر اللہ خالی صفاوت عینہ, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے. فرمایا کہ اس انسان کو قیامت کے دن اللہ تبارک بتانا خود بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے. فرمایا حاضر ان کو سب باتیں سانا کا دن اکثر, اسی طرح کوئی آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے احباہ, اتنا چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه, کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتا نہ چل سکے کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ, اتنا چھپا کر دیتا ہے. ہمارا کہ اس انسان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے. تو چیزیں دو ہیں, ایک نیکی اور دوسرا اس نیکی کو چھپا کے کر. یہ مخفی نیکی اللہ کے نزدیک بڑی محبوب, اسی لیے حدیث میں آتا, حدیث تم سی ہے, نیکیاں تو بہت سی ہیں, روزہ نیکی ہے, حج نیکی ہے, زکات نیکی ہے, نماز نیکی ہے, اب فلاح کے عماد الدین یہ دین کا ستون. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتخاب کیا, فرمایا کہ افام و نیز روزہ میرے لیے ہے, وہ اللہ عزی میں ہی اور میں ہی اس روزے کی جزا دوں. اس ایک نیکی کو ان تمام نیکیوں میں سے منتخب کیوں کیا؟ اس لیے کہ روزہ وہ نیکی ہے جس میں ریاکاری کا کوئی فائدہ ہے. ان کا یہ کہ انسان اپنی زبان سے چرچا کرتا تھا کہ آج میرا روزہ ہے, تب تو ریاکاری آ سکتی ہے, لیکن جب تک یہ زبان بند ہو کسی کو علم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام نیکیوں میں سے اس ایک نیکی کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جواب ہوں. تو قربانی ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کے مظاہر دیکھنے میں آتے, باہر ذبح کیا جائے تو آپ کو سب دیکھے, جانور کی اوجھڑی دروازے کے پاس رکھی جائے تاکہ سب کو علم ہو کہ اس گھر میں جانور ذبح ہوا. باہر ذبح کرنا ناجائز نہیں, اوجھڑی کو دروازے پر رکھنا ناجائز نہیں, لیکن اگر یہ خیال آ جائے, یہ خیال خاص, یہ بری نیت آ جائے تو قربانی کا ثواب ختم ہو جائے. اس لیے ریاکاری کے مظاہر سے بچنا کر. اسی حدیث کی طرف واپس آئیے کہ صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا ما هذه الاذاعه, یہ قربانی کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت, اور یہ وہ موقع ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام اسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی پر روشنی ڈالنے کا وقت ملتا ہے, لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں. چاہیے چند آیات ہم قرآن سے پڑھیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا کردار دیکھا. قربانی ہم کرتے ہیں ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تو اور بھی بہت سی چیزیں جو ان کا شعار تھی ان کے کردار میں داخل, وہ بھی پڑھے, ان پر بھی غور کرے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دے. فما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اچھا نمونہ ہے, پوری کائنات کے لیے آپ کا وجود نمونہ ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراہیم حنیفا, اے پیغمبر ہم آپ کی طرف یہ وحی کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تابع داری کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص کی حکم ملا کہ آپ ان کی ملت کی تابع داری کی, اس لیے کہ ان کے جو کردار ہے, جو ان کی سیرت ہے, اس سیرت کا ملخص آپ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا موحد بندہ وہ جس نے توحید کے راستے کو پورا کیا ابراہیم علیہ السلام کا کردار. سورہ نحل نے فرمایا کن ابراہیم کان امت انسان, ابراہیم علیہ السلام امت کے دو معنی, ایک معنی یہ کہ جو قابل امامت ہو, قابل اتباع ہو, گویا ان کی زندگی کی ایک ایک حرکت, زندگی کا ایک ایک عمل قابل اتباع تھا, کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہو. کان امتا, وہ امامت کے قابل, وہ اس لائق تھے کہ ان کی اتباع کی جائے. اور امت کا دوسرا معنی یہ کہ اگر کے بظاہر وہ فرد واحد تھے لیکن اپنے کردار اور اپنے محاسن اور اپنے اوساط کی بنا پر وہ اپنی جگہ ایک امت. معنی یہ کہ انسان کی نہج, اس کا عمل, اس کا مسلک اگر ٹھیک ہو تو اس کا اکیلا ہونا یہ کوئی نقص یا کوئی عیب کی بات نہیں, پلے سے باندھ لو اس بات کو. اس کا تنہا ہونا یہ قطعاً اس کے لیے عیب کی بات نہیں. اور اگر پوری کائنات ایک طرف ہو اور اس کا منحج ہو, اس کا مسلک اللہ کے فرمان کے خلاف ہو, تو ان کا پوری امت ہونا ان کے لیے باعث ملامت. ابراہیم علیہ السلام ایک تھے لیکن اپنے محاسن کی بنا پر وہ پوری امت تھے. اور پوری امت اگر ایک طرف ہو اور وہ محاسن نہ ہو, وہ اوساط نہ ہو, تو ان کا پوری امت ہونا اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتا. بولے اس آیت میں بھی جمہوریت کے بت کو پاس پاس کر دیا, یہ اکثریت کے بت کو, کہ ہمارے پاس اکثریت ہے, ہمارے پاس جماعت ہے, ہمارے پاس سماج اعظم ہے, اس بت کو توڑ دیا. شریعت کے نزدیک سب سے بڑی فقط اور حیثیت جو ہے وہ اللہ کی وحی کو حاصل کرتا ہے. جو چیز کتاب و سنت میں جو اس کو اپنائے گا وہی حق پر ہے, چاہے وہ اکیلا. کان امتن قانتا, تمہارا قانتا وہ اللہ کو مطیع. قانت کا دوسرا معنی خاشعا, وہ اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کا خوف تھا ان کے دل. قانتا وہ اللہ کو مطیع, یہ بھی اس کا معنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے. راجے پوری سیرت آپ کے سامنے, اللہ کا حکم آتا ہے تو گھر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کا حکم آتا ہے تو پوری قوم سے ٹکر لیتے ہیں, اللہ کا حکم آتا ہے تو نمود وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید پہنچاتے ہیں. حالانکہ وقت کا ظالم حکمران, لیکن کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا حکم آتا ہے تو اپنی تنہائی کو نہیں دیکھتے, کہارا پکڑ کر قوم کے بتوں کو پاس پاس کر دیں. نتیجہ یہ ہاتھ لا کر کوئی غور نہیں کہ یہ لوگ میرا حشر کیا کریں گے, نہیں کچھ کہاں سر, اللہ کے مطلب اللہ کا حکم ملتا ہے تو شیر خوار بچے کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیتے. والدہ کہاں گئے وہ علت پر بحث کرنے والے, پوچھا تک نہیں کہ اس بیابان میں اس جنگل میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کو توڑ توڑ کس علت کے ساتھ؟ کوئی علت، بس اللہ کا حکم سب سے بڑی علت، اللہ کا فرمان کہ سب سے بڑی حکمت، بچوں کو چھوڑ دی، بیوی نے پوچھا کہ یہاں تیر چھوڑ کے جا رہے ہیں، پلٹ کر نہیں دیکھا کہیں تیر خار بچے پر نگاہ کر دے اور نظریہ تبدیل نہ ہو جائے، آنکھوں میں آنسو رواں ہے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے قرب کر کے جا رہے ہیں. وہ نیک بخت عورت اس نے کہا کہ اگر اللہ کے قرب کر کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، سب اللہ کے حکم کی تعمیر، اگر حکم آتا ہے کہ اس آگ میں کود جاؤ، ایسی آگ جس کی نظیر تاریخ پیش نہیں کر سکتی، وہ اللہ کے مطیع فرمان سے فرما بردار سے حکم ملتا ہے، بیٹے کو ذبح کر دو تیار ہو، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نہیں پوچھا کہ اللہ اس کی علت کیا ہے، کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کیا تو بڑی شکاوت کی بات ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ موحد تھے، اللہ کے تابع فرمان تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا فرمان سب سے بڑی حکمت، اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں، کوئی علت نہیں، ہر کام کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کردار کو اپنی اس مقدس کتاب میں محفوظ کر دیا. امتن قانتن، بڑے تابع فرمان تھے، ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں، مشرکین سے بڑی، کیونکہ توحید اور شرک ایک مقام پہ اکٹھا نہیں ہوتا، موحد اور مشرک ان دونوں کا اجتماع ایک مقام پر ناممکن ہے. توحید پختہ ہو، توحید خالص ہو، عقیدہ پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو تو وہ انسان کسی ایسے انسان کے ساتھ رہے، ایک چھت کے نیچے رہے جس کے عقیدے میں کمزوری ہو، عقیدے میں ناپختگی ہو، یہ ناممکن ہے. ولم یکن من المشرکین، مشرکین سے بڑی تھے، ان میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دے کے بعد بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعے ان آیات کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے پوری کی جا سکے گی. اللہ رب العزت ہمیں دس دن حجہ کی مشروعیت ہے، یوم النحر کی، یوم الاضحیٰ کی، اس مشروعیت کے شرعی طور پر محظوظ اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کا جو اجر ہے وہ اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.